نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، شب قدر سے متعلق کل کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کل اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اصل میں یہ دونوں عبادتیں بیک وقت ایک ہی وقت سے شروع ہوتی ہیں، یعنی آج جب سورج غروب ہوگا تو سورج غروب ہوتے ہی اعتکاف مسنون بھی شروع ہو جائے گا اور شب قدر کی پہلی رات بھی آج ہی ہوگی. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں مسجد میں، تو آج عصر کے بعد انشاءاللہ مسجد میں آ جائیں گے اور مغرب سے پہلے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے، وہ اپنے اعتکاف کی نیت کر لیں گے. اعتکاف مسنون اسی کو کہتے ہیں کہ 20 تاریخ کو، یعنی 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے آدمی مسنون اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف مسنون کرتا ہوں. اور شوال کا چاند جب نظر آ جائے اس وقت تک یہ اعتکاف باقی رہے گا، اور جیسے ہی چاند نظر آ گیا شوال کا تو وقت اس کا ختم ہو جائے گا. حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. بعض روایات میں ہے کہ جو شخص اعتکاف مسنون کرتا ہے، یعنی یہ 10 دن آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو شخص یہ اعتکاف کرتا ہے اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے تو 2 حج اور 2 عمرے کرنے والوں کے برابر حج اور ثواب ملتا ہے. تو یہ معمولی فضیلت نہیں ہے کہ آدمی 10 دن یہاں پر اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے اور 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب حاصل کر لے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو گویا وہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں موجود ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچا ہوا ہے اور تمام عبادت کرنے والوں کی عبادت بھی انجام دے رہا ہے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اعتکاف میں آدمی انہیں انجام نہیں دے سکتا، تو چونکہ اعتکاف کی وجہ سے وہ بعض عبادات انجام نہیں دے رہا، لیکن ثواب اسے برابر مل رہا ہے، انجام نہ دینے کے باوجود بھی ثواب پورا مل رہا ہے. ورنہ تو آدمی یہ سوچ سکتا کہ بھئی اچھا میں اعتکاف میں بیٹھا کہ فلاں عبادت کا بھی ثواب رہ گیا، فلاں کا بھی رہ گیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ تمام ثواب، اجر و ثواب جو اور لوگوں کو مل رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے. نماز جنازہ اگرچہ نہیں پڑھ رہا لیکن باوجود اس کے ثواب مل رہا ہے. مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا رہا لیکن اس کے باوجود ثواب اس کو مل رہا ہے. اور اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ آدمی کسی کے گھر پر در پر جا کے پڑ جائے. تو جب آدمی کسی کے در پہ پڑ جاتا ہے تو گھر والا بھی سوچتا ہے کہ بھئی جب یہ میرے دروازے پر آ گیا تو میں اس کو خالی کیسے لوٹاؤں. تو آدمی جب اعتکاف کی نیت سے اللہ رب العزت کے دربار میں آ جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کے در پر اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا، تو اللہ رب العزت بھی اسے خالی واپس نہیں لوٹاتے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، یعنی 10 دن کی بات نہیں ہے، 1 دن کا جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دوزخ سے اتنا دور فرما دیتے ہیں کہ جتنا کہ مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے. اور بعض نے کہا کہ اتنا کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنا دور وہ صرف 1 دن کے اعتکاف سے ہو جاتا ہے. تو اب اگر آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے تو کس قدر دور ہوتا چلا جائے گا، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے. تو بہرحال یہ بڑی اہم عبادت ہے جسے انجام دینے کے لیے انشاءاللہ آج لوگ مسجد میں آئیں گے اور پھر 10 دن کا اعتکاف یا عشرہ اخیرہ کا، یعنی 9 دن ہو یا 10 دن، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کو انجام دیں گے. اس میں بہت سے مسائل بھی ہیں، جہاں فضائل ہیں تو مسائل بھی ہیں، لیکن وہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے. اعتکاف میں خاص طور پر جو لوگ بیٹھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان مسائل کو سمجھیں، سیکھیں، تاکہ بصیرت کے ساتھ اعتکاف کریں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض لوگ مسائل سے بالکل واقف نہیں ہوتے اور پہلے دن ہی ان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. رات بھی میں نے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، تو حدود مسجد کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ بھی کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہمارے لیے جانا صحیح نہیں ہے، اگر ہم جائیں گے تو وہاں جانے سے ہمارا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مسجد کا صحن ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے، اندر کا حال بھی چھوٹا نہیں ہے، تو جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں تو ادھر ادھر جانے کے بجائے انہیں مسجد کے حصوں میں ہی رہنا چاہیے، خاص طور پر جہاں پر صفوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، یعنی سیاہ رنگ کی جو پٹیاں لگی ہوئی ہیں صحن میں، تو یہ ساری مسجد ہی کی جگہ ہے، اور جہاں پر یہ پٹیاں نہیں ہیں وہاں جانے سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت اگر ہمیں توفیق دیں تو اس میں اپنا دستور العمل ایسا بنا لیں کہ جس سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے اور یہاں آنے کا پورا پورا ہمیں فائدہ بھی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ بزرگان دین نے فرمایا کہ مثلا آج جب ہم یہاں داخل ہوں گے تو فوری طور پر یعنی روزہ یہیں کھولیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے فرض نماز سے فارغ ہو کر 6 رکعت اوابین، اور بعض نے فرمایا کہ 20 رکعت تک پڑی جا سکتی ہیں۔ تو حسب ذوق، اگر کسی شخص کا ذوق جو ہے وہ دل چاہ رہا ہے مزید پڑھنے کو، تو 6 کے بعد 20 تک اوابین پڑی جا سکتی ہیں۔ اس سے فارغ ہو کر آدمی کھانا وغیرہ کھا لے اور کچھ دیر آرام کر لے تاکہ رمضان تراویح کے لیے تیاری ہو جائے۔ عشاء سے آدھے گھنٹے پہلے جو ہے وہ آدمی کو چاہیے کہ وضو وغیرہ کر لے اور صف اول کا اہتمام کرے۔ اس میں عام طور پر یہ شکایت رہتی ہے کہ معتکف خود تو اپنے خیمے میں ہے لیکن اس کا مسلح، اس کا تولیہ یہ صف میں رکھا ہوا ہے اور خود وہاں موجود نہیں، تو یہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، خود بھی وہیں پر موجود ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے سے تیاری کرے وضو وغیرہ کر کے اور صف اول میں آ کر بیٹھ جائے، تب کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسا نہ کرے کہ تولیہ تو اپنا وہاں رکھ دے اور اس کے بعد خود جو ہے مسجد میں ادھر ادھر پھرتا رہے، تو یہ مناسب نہیں۔ دوسرے، نمازیوں کو ایزا اور تکلیف سے بچائے، یعنی اپنی اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ اگر ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ عبادت کیا ہوئی؟ اس لیے اپنی عبادت تو ہم انجام دے رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایسے جب تراویح وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد اگر کھانا کھا چکے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کھایا تو کھا لیں۔ فضولیات اور گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھنا یہ مناسب نہیں۔ مسجد کے اندر جب آئے ہوئے ہیں، اب کسی دینی کتاب کا مطالعہ کریں یا قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں جتنی دیر تک جی چاہے، اور اس کے بعد پھر آرام کر لیں تاکہ رات کو صبح کے وقت اٹھنا آسان ہو جائے، اور اٹھ کر پھر تہجد وغیرہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں 2, 4, 6, 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیں، اور تاکہ اس کے بعد پھر شہری وغیرہ کھا لے آدمی۔ فجر کی نماز کے لیے بھی اسی طرح پہلے سے تیاری کر کے صف اول میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کی جائے کہ تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو، ورنہ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آدمی مسجد میں ہو اور اس کی صف اول بھی نہ ملے اسے، اور بعض کی ایک رکعت بھی نکل جائے تو گویا کہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں ملی۔ تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ دور دور سے آنے والے لوگ تو صف اول میں آ کر بیٹھ جائیں اور صف تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھیں، اور ہم یہاں ہونے کے باوجود بھی صف اول کی فضیلت سے محروم رہیں، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، بیان وغیرہ ہوتا ہے تو وہیں اپنی جگہ بیٹھ کر سنیں، اور اشراق تک ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ یا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہیں۔ جب اشراق کا وقت ہو جائے تو 4 رکعت اشراق کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد جی چاہے تو کچھ دیر آرام کریں، 11 بجے تک، 11:30 بجے تک، جب تک جی چاہے آرام کریں۔ اٹھ کر پھر آدمی چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لے، اور جب زوال ہو جائے تو سنن زوال کی بھی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ بھی پڑھ لے، اور اسی طرح پھر وضو وغیرہ تو ہو گئی تو ظہر کی نماز کی تیاری کرے۔ ظہر کے بعد اگر ہو سکے صلاۃ التسبیح، یعنی کل پرسوں جو بیان کی گئی تھی صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو۔ یہاں پر چونکہ وقتی وقت ہے اور کوئی کام بھی نہیں کرنا، تو 4 رکعت صلاۃ التسبیح ظہر کے بعد ادا کر لیں، اس کے بعد کچھ دیر مطالعہ یا ذکر و اذکار یا پھر آرام، جو بھی جی چاہے کرتا رہے اثر سے آدھے گھنٹے پہلے تک، اور پھر اثر کے لیے تیاری کر لے، اور تحیت المسجد اور اسی طرح 2 رکعت جو ہے مسجد تحیت الوضو وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھ جائے صف میں انتظار نماز میں، اور عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اس کے بعد تو بہت ہی قیمتی وقت ہے مغرب تک، اس میں وہی آدمی ذکر و اذکار اور تسبیح وغیرہ کرتا رہے, اور مغرب کے لیے خاص طور پر اس کا اہتمام کرے کہ بہت زیادہ کھانے پینے کی طرف توجہ نہ کرے, ایسا نہ ہو کہ مغرب کی کوئی رکعت فوت ہو جائے, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. مختصر افطار کرے اور اس کے بعد آ کر صف اول میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرے. تو بہرحال یہ مختصر سا لائے عمل ہے, آدمیوں کو چاہیے اس کی پابندی کرے. اور دنوں میں تو شاید ایسا موقع نہیں ملتا کہ چاشت اور اشراق کی نمازیں اور اوابین اور تہجد پڑھ سکے, لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے فراہم کر دیا, تو اپنے جب جو لوگ بیٹھ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس فضیلت سے محروم نہ رہیں اور خاص طور پر یہ نفلی عبادات بھی انجام دیں. اس کے علاوہ دعا میں مشغول ہونا خود عبادت ہے. بعض لوگ دعا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, تو حقیقت یہ ہے کہ دعا مخل عبادت, عبادت کا مغز ہے دعا. تو چاہے آدمی ذکر و اذکار کر رہا ہے, تسبیحات کر رہا ہے اور نوافل سے فارغ ہوا ہے, تو اس کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ دعا میں مشغول ہو جائے. دعا خود ایک عبادت ہے, جتنی دیر بھی جو ہے وہ دعا میں مشغول ہوگا گویا اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اسے حاصل ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آدمی کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ رب العزت سے ہے, اپنے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, ملک کے لیے, قوم کے لیے آدمی دعا میں مشغول رہے اور ان کی صلاح و فلاح کی فکر بھی کرتا رہے. تو یہ مختصر سا طریقہ ہے, اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جتنے عرصے مسجد میں رہیں مسجد کا ادب اور احترام پورے طور پر کرتے رہنا چاہیے, اور کوئی کام ایسا نہ ہو جو مسجد کے ادب کے خلاف ہو. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائیں اور ہمارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.